अखबार में असल इंसान कौन है?
असल इंसान मेरी जात है, असल इंसान मेरे अंदर मेरी जात है, आपके अंदर आपकी जात है। असल इंसान तजल्लिए जात का वो नुक्ता है जिसको अल्लाह ने अपनी नियाबत से सरफराज की है। असल इंसान जिसको मैं कहता हूं ना, लफ्ज मैं, ये मैं किसको इंडिकेट कर रहा है? ये असल इंसान को रेफर कर रहा है। आप कहते हैं मैंने सुना, सुना तो आपके कानों ने, मैं कहता हूं मैं बोल रहा हूं लेकिन बोल तो मेरा मुंह रहा है। आप कहती हैं मैंने खाना खाया, अब खाना तो आपके जिस्म ने खाया। गौर करें जरा इस जुमले को, असल इंसान हजूर कलंदर बाब औलिया ने किताब लौह कलम में ये बात वजाहत से बयान की है कि ये मादी जिस्म लिबास है, मादी जिस्म लिबास है, असल इंसान इसके अंदर बसता है। कहां अंदर बसता है? मादी जिस्म में कहां? हाथ में बसता है, सर में बसता है, पैरों में बसता है, पेट में बसता है, दिल में बसता है, कहां है? नहीं, असल में वो जो माइंड है ना, माइंड उसके भी अंदर रूह है, उसके भी अंदर जात है। ये चार दर्जे हो गए, जात यानी नुक्ता है, जात जो है वो रूह से काम लेती है, रूह एनर्जी है, उसके तीन टीयर्स हैं, तीन दर्जे हैं, रूह इंसानी, रूह हैवानी, रूह आजम। इसकी मिसाल तीन और आग, तीन वर्ग के, थ्री लीव्स ऑफ अ बुक जिसके आगे छह सफे बन गए, वो छह सफों को लताइफ कहा। उसके बाद एक चीज है नस्मा यानी जहन, यानी जात और रूह ने मिलकर अपने सलाहियतों को एक्सप्रेस करने के लिए, उनका इजहार करने के लिए एक मीडियम बनाया जिसका नाम है नस्मा यानी जहन, यानी असल वो कंप्यूटर जिससे आगे आपने सारा काम करना है। ये कंप्यूटर जो है, ये नस्मा जो है, इसी को जिसने मिसाली कहा, इसी को जहन कहा। अब आप कहेंगे नस्मे का तो जिक्र नहीं है कुरान में। नहीं, कुरान में बिल्कुल जिक्र है लेकिन ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ, रूह का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। हमने चूंकि गौर व फिक्र से तौबा की हुई है हम कहते नहीं ये तो औरों का काम है। नहीं, कुरान की तालीमात के मुताबिक ये हर बंदे का काम है, यानी वो जो हमारे अंदर का असल इंसान है जो पर्दे के पीछे चला गया, जिसके ऊपर ये मट्टी का पर्दा पड़ गया, ये सारे उसके काम है। अब आप जरा मजीद थोड़ी सी तस्वीर को वाजे करने की इजाजत दीजिए ताकि ये बातें आपको अगर मजीद इस पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में मदद करेंगी। देखिए, सूरत हाल ये है कि अल्लाह रब्बे करीम ने आपको अपना नायब डिक्लेयर किया। अब जिस तखलीक को, जिस मखलूक को अल्लाह ने अपना नायब करार दिया, जाहिर है अल्लाह ने तखलीक किया, अल्लाह चाहता तो उसको सारे मराहिल का इल्म उसके अंदर इंस्टॉल कर देता, पूरे कारखाने कुदरत के तमाम 17 शोबों का इल्म उसके अंदर डाल तो दिया, लेकिन उसको कहा कि प्रैक्टिकली सारे को विजिट करो। अब हम 8 स्टेशन गुजर के 9वें स्टेशन पे आए हैं जिसका नाम है आलम नासूत। क्या है? अब ये इस सारे सिस्टम का सबसे घटिया, सबसे आलूदा, यानी देखे ना कीचड़, तीन कहा इसको, हीन कहा, यानी मुद्दत भी इसकी कम है और गिलाजत भी सबसे ज्यादा यही है। अब यहां से गुजरना है आपने, क्योंकि कारखाने में जहां सफाई हो रही है, जहां सारा कचरा है, वहां का अगर जनरल मैनेजर को नहीं पता होगा तो वो क्या हैंडल करेगा उसको? اللہ رب کریم نے آپ کو یہ سارے شعبوں کا کیا کہا جائزہ لینے کے لیے یہاں سے گزارا جا رہا ہے. کون گزار رہا ہے؟ آپ کو دنیا میں کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. اللہ نے کیوں پیدا کیا تھا؟ کہ آپ کو عالم میں ناسوت کا عملی تجربہ ہو اور آپ یہاں سے بچ کے کیچڑ سے بچ کے گزر جائیں. کیچڑ سے بچ کے گزرنا تقویٰ کہلا رہا ہے. تقوی کا کیا مطلب ہے؟ احتیاط. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری خطبے میں حجت الوداع کے موقع پہ کیا فرمایا؟ کسی کو کوئی برتری نہیں ہے کسی پہ. کالے کو گورے پہ، گورے کو کالے پہ، اجمی کو عربی پہ، عربی کو اجمی پہ کوئی فضیلت، کوئی برتری نہیں ہے سوائے اس کے جس میں تقوی ہے. یہ آپ نے سنا ہے نا، پڑھا ہے نا میٹرک میں سارے. کیوں جی؟ اب یہ جو تقوی ہے یہ احتیاط ہے. کیا؟ کہ دنیا جو ہے یہ کیچڑ ہے، اب ہم کیچڑ میں لیٹے ہوئے ہیں. نہیں، ہمیں بچ کے گزرنا ہے. اس کے لیے آپ کو یہ اصل انسان کا شعور ہونا بہت ضروری ہے. اصل انسان کا شعور. اصل انسان کون ہے؟ میری ذات. میری ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات کی تجلی کا ایک نقطہ. جب آپ کو یہ ریئلائزیشن ہوگی کہ میں تو اللہ کی ذات کی تجلی کا ایک ڈاٹ ہوں، ایک نقطہ ہوں، تو آپ کو کبھی یہ وہم نہیں ہوگا کہ میں خدا ہوں، جیسا فرعون کو ہوا تھا. تو اصل انسان کی وضاحت ہو گئی کہ اصل انسان کیا ہے؟ اصل انسان اللہ کا نائب ہے. اصل انسان اللہ کی تجلی ذات کا وہ نقطہ ہے جو سارا نظام چلاتا ہے. اصل انسان سے آگہی نہ ہونے کے، اب یہ جو ہم قسطوں میں بات سنتے ہیں، کہیں نسواں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، کہیں روح کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. حضور قلندر باب اولیاء نے کتاب لوح قلم میں واشگاف یہ بات فرمائی کہ قرآن ہمیں تین ہستیوں سے متعارف کراتا ہے، ذات، صفات اور کائنات. یعنی ذات نے کچھ پراپرٹیز، کچھ کوالٹیز اپنا لی، وہ اس کی صفات کہلائیں. صفات قائم بے ذات ہیں، یعنی کہ ذات کی وجہ سے قائم ہے. اب ان صفات کا ڈسپلے جو ہے وہ کائنات کہلا رہا ہے. اب دیکھیں، کن کہا تو ساری روحیں وجود میں آ گئیں. جب ساری روحیں وجود میں آ گئیں تو اللہ نے ان کو جب حسیات سے آراستہ کرنا تھا، یعنی ان کے اندر حسیات تو تھیں، ان کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے اللہ نے کہا لستو بربکم، کیا ہوا؟ ان کے اندر قوت سماعت پیدا ہو گئی، ان کے اندر یہ اسیسمنٹ آئی کہ کون پکار رہا ہے، ان کے اندر یہ تجسس لہرایا کہ کون پکار رہا ہے، تو بصارت ایکٹیویٹ ہو گئی. پھر انہوں نے تولا، دیکھا، سمجھا، تولا کہ واقعی جو ہستی پوچھ رہی ہے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو اللہ، انہوں نے اپنے اندر موجود وجدان کے ذریعے اس کو جانا، سمجھا اور تسلیم کیا. کالو یعنی ان کی نطق، یعنی کہ ان کے زبان نے کام کرنا شروع کر دیا. یہ حسیات عطا ہوئیں الستو بربکم کہہ کر. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد اللہ رب کریم نے انسان کی روح کو پکڑا اور اس کے اندر نفخت فیہ من الروحی، اپنی روح میں سے کچھ صلاحیتیں پھونک دی. دیٹ میڈ ہم اسپیشل. اس سے وہ اللہ کی وہ مشرف مخلوق بن گیا جس کو اشرف المخلوقات کہا. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر اللہ کی روح میں سے کوئی صلاحیتیں پھونکی گئی ہیں. یہاں پہ یہ نقطہ واضح کر لیں، الفاظ کیا ہیں آیت کے؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنَ الرُّوحِ. اللہ نے یہ نہیں کہا نَفَخْتُ رُوحِ، یعنی اللہ نے اپنی روح نہیں پھونکی، روح میں سے کچھ پھونکا. مِنَ الرُّوحِ، روح میں سے. اب میں نے یہ سوال پوچھا حضور مرشد کریم سے کہ حضور، اللہ نے اپنی روح میں سے کیا پھونکا؟ حضور مرشد کریم نے کہا کہ کچھ خصوصی صلاحیتیں. اب میں یہاں چپ کر جاتا, شانت ہو جاتا. میں نے کہا کہ کون سی خصوصی صلاحیتیں حضور؟ تو آپ کو سن کے حیرت کا جھٹکا لگنے لگا. حضور مرشد کریم نے کہا غور و فکر کی صلاحیتیں. کیا کہا؟ کہ غور و فکر کی صلاحیت انسان کو اللہ نے عطا کی, اور اس صلاحیت کو استعمال کرنے کا جو ہنر ہے اس کا نام ہے علم الاسماء. اب بتائیے کہ اصل انسان کون ہوا؟ جس کے پاس علم الاسماء ہے, جس کے اندر اللہ نے اپنی صلاحیتیں منتقل کی ہیں, ودیت کی ہیں اس کو. جی
ابھی آپ نے کچھ فرمایا کہ یہ والا اسماء کون سا؟
علم الاسماء.
علم
الاسماء, علم الاسماء یعنی کہ وہ علم جو ان صلاحیتوں کو استعمال کرنے سے ریلیٹڈ ہے. مثلا اب آپ کچن میں گئے, آپ کو گھرداری کا پورا علم دیا گیا, اس میں کھانا پکانا بھی ہے, کپڑے دھونا بھی ہے, گھر کی صفائی رکھنا بھی ہے, اسے سلیقے سے سجانا بھی ہے, ہاں یا نہیں؟ اب ایک جملہ آپ کی والدہ نے کہا, میں نے اپنی بچی کو گھرداری میں تاک کر دی ہے. کیا کہا؟ گھرداری, یعنی اسے گھر سنبھالنا آتا ہے. اب مہمانوں کو کیسے لک آفٹر کرنا ہے, گھر والوں کو کیسے لے کے چلنا ہے, یہ ساری باتیں گھرداری میں آ گئیں کہ نہیں؟ اب اسی طرح علم الاسماء جو آپ کو اللہ نے صلاحیتیں ودیت کی, ان صلاحیتوں کے استعمال کا علم ہے, اسی کو صفات کہتے ہیں. اسم کس چیز کا نام ہے؟ صفت کا. دیکھیں نا, آپ نمک کہتے ہیں, نمک نام ہے نا. اسم ناؤن کسے کہتے ہیں؟ کیوں جی؟ اسم کا مطلب ہے کوئی چیز, کسی چیز کا, جگہ کا, کسی شے کا نام ہے. اب یہ نام جو ہے یہ اصل میں کیا ہے؟ نمک کہنے سے اس کی صفات کا مجموعہ, یعنی جن صفات سے نمک بنا ہے وہ آپ کے ذہن میں آ گئی. اس کا سفید ہونا اس کی صفت ہے, اس کا نمکین ہونا اس کی صفت ہے, اس کا ڈلے کی شکل میں ہونا یا ڈلے کو پیس کے باریک پسا ہوا نمک ہونا, یہ سب کیا ہیں؟ اس کی صفات ہیں. تو صفات کا مجموعہ کیا ہوا؟ نام. تو علم الاسماء کیا ہوا؟ صفات کا علم. صفات کے علم سے کیا کرنا ہے آپ نے؟ ان کو ڈسپلے کرنا ہے, یا اگر کوئی ڈسپلے ہو رہا ہے تو اس کو سمجھنا ہے کہ یہ کن صفات سے بنا ہے. ہمارا ذہن ہی نہیں کام کرتا. یہ بات کہی ہے حضور قلندر بابا اولیاء نے, اس ایک جملے کی شرح کیے چلا جا رہا ہوں کہ اصل انسان کون ہے. اصل انسان وہ ہے جو ان صفات کو سمجھتا ہے. اصل انسان وہ ہے جو ان صفات کے ڈسپلے کو دیکھ کر اس میں نہیں کھو جاتا, بلکہ اس کے پیچھے کام کرنے والی صفات کو سمجھ رہا ہوتا ہے. کافی ہے بات واضح ہوئی یا نہیں؟ یہ فرمائیے. جی جی. وعلیکم السلام.
نفس کیا ہے؟
نفس وہ ہے چیز جو سانس آپ کے اندر لے رہی ہے, وہ نفس ہے. دیکھیں اسی ذات کو, میری عرض سن لیجئے, اسی ذات کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نفس کے لفظ سے پکارا ہے. اسی کو تاج الدین بابا اولیاء نے انا کہا ہے. یہی چیز ہے. دیکھیں من عرف نفسہ, جس نے خود کو پہچانا. یہاں پہ آپ کیا لفظ ترجمہ کر رہے ہیں؟ خود کو, ذات کو. فقط صرف وہ عرف ربہ, جان سکتا ہے اپنے رب کو. غور کریں, ہم نفس نفس کر رہے ہیں. اب ہمارے یہاں چونکہ اس کو پیچیدہ کر دیا گیا, سیدھی سی بات ہے، یہ لفظ میں جو ہے یہ ساری چیز ہے، اچھی ہے یا بری ہے دیٹ از اندر اسٹوری. اگر آپ اپنے آپ کو بہتر کرتے ہیں، آپ کو یہ شعور ہے کہ میں مخلوق ہوں اور مجھے اللہ کی بات کو اس طرح سمجھنا ہے جس طرح اللہ سمجھانا چاہتا ہے، تو آپ بہترین مخلوق ہو گئے. بھئی وہ بندہ جس کو اللہ کی بات سمجھ آ رہی ہے وہ اچھی مخلوق ہوگا بری مخلوق ہوگا؟ اب آپ کو سمجھ آ گیا کہ روحانیت اصل میں کیا ہے؟ روحانیت اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ہم اپنے اس اوقات کو سمجھیں کہ اللہ نے ہمیں اپنے کسی مقصد کے لیے تخلیق کیا اور ہمیں ہمیں اس کی بات کو سمجھنا ہے. یہ ہے روحانی. بات واضح ہو گئی کہ نفس کیا ہے؟ دیکھیں اسی سے لفظ تنفس ہے، سانس لینا. یا تو ہن نفس مطمئنہ، اللہ نے اس کو لفظ کو نفس کو کیا کہا؟ سانس اطمینان سے لینے والے. ارجیلا رب کا، جب تیرا اندر اطمینان ہوگا تو آپ کا سانس کیسے چلے گا؟ ہم نے ترجمہ کر دیا قرآن میں نفس جو ہے کل نفس ذائقہ الموت، ہر سانس نے واپس پلٹنے کا ترجمہ کر دیا ہر شے نے مرنا. لفظ ذائقہ ہے نا، یہ میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن میں وہ جو بندہ سانس لے رہا ہے، کون لے رہا ہے سانس؟ اکمادی جسم سانس لے رہا ہے، لیکن سانس دلا کون رہا ہے؟ آپ کی ذات، آپ کی ذات، آپ کی روح کے ذریعے سانس دلوا رہی ہے اس کو. مکس اپ نہیں کرنا، ذات اور چیز ہے، روح اور چیز ہے، ذہن اور چیز ہے، اور اس کے بعد مادی جسم اور چیز ہے. مادی جسم آپ کو سب کو پتا ہے کہ یہ 50 سال یا 100 سال، متان الہین، یہ ایک مدت کے لیے، ہین بھی اور تین بھی. تین کہتے ہیں سڑی ہوئی مٹی کو. میں نے کیا عرض کیا کہ یہ سارا نظام کیا ہے کہ آپ کو 17 اسٹیشنوں سے گزارنا ہے. اپنے کارخانہ قدرت کے 17 ڈپارٹمنٹ اللہ وزٹ کروا رہا ہے. آپ 8 کو وزٹ کر کے نیچے 9ویں پہ آئے اور کیچڑ میں گرے ہوئے. شعور پیدا کرنا ہے کہ ہم نے کیچڑ میں آلودہ ہوئے بغیر یہاں سے گزرنا ہے. اگر یہ شعور آ گیا تو یہی تقویٰ ہے. اب کلیئر ہو گیا کہ نفس کیا ہے؟
اچھا سر، ایک اور کوسچن ہے.
ارشاد.
یہ خلق نہ من الزوجین، یعنی کہ اللہ نے ہر چیز جوڑے کی صورت میں بنائی.
جی جی.
تو ہر زوج میں بھی نر اور مادہ ہے، جس طرح انسانوں میں جنات.
میں عرض کروں، ہم نے اس کو انہی معنوں میں لیا، یعنی محدود معنوں میں. ہم نے صرف نر اور مادہ کا جوڑا مانا. خلق نہ کم زوجین، تمہارے اندر جوڑے بنائے. آپ کے اندر کتنے جوڑ ہیں؟ جوڑوں میں درد رہتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ میرے تو جوڑ دکھتے ہیں، تو یہ جوڑا نہیں ہے. اب آپ غور کریں کہ پانی اور پیاس بھی ایک جوڑا ہے، زمانیت اور مکانیت بھی ایک جوڑا ہے. سب سے بڑا جوڑا کیا؟ مقصد اور تقاضے. دیکھیں، مقاصد کو پورا کرنے کے لیے آپ کو کچھ تقاضے دیے گئے. مثلا آپ گاڑی کی مثال لیں. گاڑی میں کیا ہے؟ خلا ہے، خالی ڈبہ ہے. اس خالی ڈبے کے اندر کیا ہے؟ اسے پیٹرول چاہیے، اسے پانی چاہیے، اسے گریس چاہیے، اسے تیزاب چاہیے، اسے موبل آئل چاہیے، اسے بریک آئل چاہیے. ہاں یا نہیں؟ یہ جو چاہیے یہ تقاضے ہیں. اور مقصد کیا ہے؟ کہ پیسنجرز کو، مسافروں کو یا سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کرے. اب مقصد اور تقاضے کا کو ایک جا کر دینے کا نام ہے تخلیق. یہ ترجمہ میں نہیں کیا، یہ حضور قلندر بابا اولیا نے بتایا کہ مقصد اور تقاضے کو یکجا کر دیا جائے تو تخلیق وجود پذیر ہو جاتی ہے. گویا تقاضوں کی تکمیل اس لیے کرنی ہے کہ ہم مقصد کو حاصل کر سکیں. یہ سب سے بڑا جوڑا ہے. پھر ہے زمانیت اور مکانیت. پھر نیچے آتے جائیں, ہر چیز کے دو رخ ہیں, وہ جوڑا ہے. مثلا دیکھیں نا, دیکھنے والا اور دکھنے والا, یہ بھی ایک جوڑا ہے. میں بات کہہ رہا ہوں, آپ سن رہے ہیں, آپ اسے سماعت میں اکوموڈیٹ کر رہے ہیں. کیا ہوا, یہ جوڑا نہیں بن گیا؟ گویائی اور سماعت جوڑا نہیں بن گیا. ہم نے اسے محدود ترین لیا. کیا کہ جی, نر اور مادہ. بھائی نر اور مادہ, اب کئی جاندار ہیں جو جن میں نر مادہ نہیں ہے. منی پلانٹ کو دیکھیں, منی پلانٹ. اب اس میں کیا ہے؟ جی جی فرمائیے
سر. میرا یہ کوشچن میرے ذہن میں اسی لیے آپ کا بھی کلیئر ہو گیا, جس طرح آپ بتا رہے ہیں منی پلانٹ کا. میرے ذہن میں یہ کوشچن آیا تھا, جس طرح نوئے فرشتے ہیں ان میں تو نرم آئے.
شاباش. اب فرشتوں میں جینڈر ہوتا ہی نہیں ہے. دیکھیں نا, یہ جو ریپروڈکشن کا سسٹم ہے, اللہ رب کریم, آپ نے شاید میٹرک میں وہ یا فرسٹ ایئر میں ایف ایس سی میں پڑھا ہو, اس میں زولوجی اور باٹنی میں, کہ انہوں نے کہا دو قسم کی تخلیقات ہیں, کیا؟ سیکچوئل اور اسیکچوئل. جیسا پیرامیشیم اور بیکٹیریا اور وائرس, یہ سب کیا ہیں؟ ان میں تو کوئی سیکس نہیں ہے. یعنی نر اور مادہ نہیں ہے, سیکس سے مراد نر مادہ. ٹھیک ہے نا؟ کچھ چیزوں میں اللہ نے تخلیقی نظام کو اسیکچوئل رکھا ہے, اور کچھ میں اب فرشتے اور اسیکچوئل ہیں. یعنی کہ ایک روح پیدا ہوتی ہے تو اس کے ساتھ 20,000 فرشتے پیدا ہوتے ہیں. ان کی تخلیق کا سسٹم یہ. واضح ہو گئی بات؟ اب یہ جو سیکس کا نظام ہے, یہ اصل میں کیا ہے کہ نو جو ہے وہ خود کو ریپروڈیوس کر رہی ہے. اب نو انسانی کیا ہوتی ہے؟ فرد جو ہے وہ اپنی نو کو ریپروڈیوس کر رہا ہے. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟
آئی
ایم سو گریٹفل. جی
سر, ایک اور کوشچن ہے. ارشاد, جو لاسٹ پڑھا تھا اس میں یہ تھا کہ خواب کے بارے میں, عالم رویا کے بارے میں.
جی جی.
تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ خواب, جس طرح ہم خواب دیکھ رہے ہیں, جن لوگوں سے ہم مل رہے ہوتے ہیں,
جی جی,
تو جو وہ لوگ جو اس عالم ناسوت میں یا عالم عراق میں بھی ہیں, ان سے مل رہے ہوتے ہیں, ملاقات ہو رہی ہوتی ہے,
جی جی,
تو ان کو بھی, ان لوگوں کو بھی اس بات کا یعنی ادراک ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم ان سے مل گئے ہیں؟
بالکل. ذرا سا اس کو تحمل سے سمجھ لیجئے. اصل کھیل ہے حواس کی رفتاروں کا. کیا؟ رویت کے حواس یعنی بیداری کے حواس جو ہیں, ان کی رفتار ہے ایک. ہم بڑا محدود ہیں یہاں. جب ہم سو جاتے ہیں تو اصل میں کیا ہوتا ہے, ہمارے حواس کی رفتار اتنی بڑھ جاتی کہ جسم ساتھ نہیں دیتا تو ہم سو جاتے ہیں. اب جب ہیں ہم کہاں پہنچے, ہم عالم عراف میں پہنچ گئے. اس کو عالم عراف کہتے ہیں. اگر ہم پرماننٹلی وہاں روک لیے گئے تو ہم فوت ہو جاتے ہیں. اگر اللہ میاں واپس بھیج دیتا ہے تو ہم جی اٹھتے ہیں یا جاگ جاتے ہیں. لہذا موت کا خوف تو آپ کا یہاں سے ختم ہو جانا چاہیے. اب سب کچھ میرے اور آپ کے اندر ہے. اللہ نے کیا کہا, وَفِي أَنفُسِكُمْ, سب کچھ تمہارے اندر ہے. عالم عراف کہاں ہے؟ ہمارے اندر. اب جب ہم سو جاتے ہیں, ہمارے حواس کی رفتاریں بڑھ جاتی ہیں, اور ہم ایسے لوگوں سے ملتے ہیں جن کو ہم نے کبھی صرف نام سنا ہے. بعض اوقات ایسوں سے بھی ملاقات ہوتی جن کے ہم نے نام بھی نہیں سنے ہوتے. کیا مطلب ہے؟ ہمارے حسیات کی رفتاریں جب تیز ہو جاتی ہیں تو ہم شعور سے نکل جاتے ہیں, اور یہ سارا نظام لاشعوری چل رہا ہوتا ہے. آپ اپنی مرضی سے نہیں مل سکتے کسی سے. لیکن یہ ایک درجہ ہے. اگر آپ مشقیں کریں گے اور ذہن پہ اتنا کنٹرول حاصل کر لیں گے, آپ سوتے میں جاگ رہے ہوں یا جاگتے میں سو رہے ہوں, یعنی جاگتے میں خواب دیکھ رہے ہوں, یا یہ درجے ہیں مشقوں سے حاصل ہوتے ہیں. ابھی تو دیکھیں نا, ہم ایک چیز کو کے بارے میں پڑھ رہے ہیں, ابھی اس کو سمجھیں گے, پھر اس کا ایک تصور ہمارے ذہن میں واضح ہوگا. جب وہ تصور واضح ہوگا, ہم اس کی مشق کریں گے, پریکٹس کریں گے. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس طرح چونکہ جو لوگ آلریڈی وہاں ہیں ان کے حواس کی رفتاریں تو آلریڈی زیادہ ہیں. جب ہم حضور قلندر بابا اولیاء کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, ہم ان کو یاد کرتے ہیں, تو وہ ہماری طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا, قرآن نے کیا کہا, تم کو شعور نہیں ہے ان کی حیات کا, کہا یا نہیں؟ شہداء کے بارے میں ہم نے لیا ہوا اس آیت کو, کیا وہ حیات, یعنی وہ زندہ ہیں مگر تم کو ان کی حیات کا شعور نہیں. اللہ نے کہا ہے, اللہ نے ساری باتیں قرآن میں وضاحت سے بیان کی ہیں. تو وہ لوگ جو اللہ والے ہیں, وہ مطلب وہاں پہ بھی تو درجہ چاہیے نا. میں اگر اس درجے پہ, جس درجے پہ میں ہوں, یہاں پہ بند کا بند ذہن اوپر چلا گیا, تو وہ اوپر جا کے بھی بند ہی ہے. لیکن اگر میرا شعور دنیا میں اس طرح سے کام کرنا شروع کر دے جس طرح اللہ چاہتا ہے, تو یہی ذہن اوپر ساتھ جائے گا نا, میرے جسم تو یہی رہ گیا. اب یہ ذہن جو ہے, اس کی صلاحیتیں جن کا میں نے استعمال کرنا یہاں نہیں سیکھا, وہ سب تلف ہو گئیں. لیکن اگر میں نے استعمال سیکھ لیا, تو اوپر جا کے بھی استعمال کروں گا. تو وہ لوگ جنہوں نے استعمال سیکھا, وہ اوپر جا کر بھی ہم سے جب کمیونیکیٹ کرتے ہیں, تو وہ ہمیں کوئی میسج دے رہے ہوتے ہیں. غور کریں. ٹھیک ہو گیا؟ جی.
بتائیں سر.
جی, وعلیکم السلام.
سر جویے کی بتا دیجیے.
دیکھیں نا, تین درجے ہیں, ثابتہ, عیان اور جویہ. تین لفظوں میں جویہ جو ہے وہ کیا ہے؟ اب وہ حضور قلندر بابا اولیاء نے اصل میں کام یہ کیا کہ جو پرانی ٹرمنالوجی تھی نا تصوف کی, اس کو استری کر دیا. اب کیا کہا کہ ثابتہ, عیان اور جویہ, یاد کریں وہاں پہ کیا مثال دی ہے رائٹر کی, کہ رائٹر کے ذہن میں خیال آیا یہ ثابت ہے, پھر وہ خیال کی تشریح ہوئی, یہ آیان ہو گیا, پھر وہ جب لکھنے بیٹھا تو یہ جویہ ہو گیا. بعد میں آگے چل کے کتاب میں فرمایا کہ یہ ثابتہ, آیان اور جویہ اصل میں روح اعظم, روح انسانی اور روح حیوانی کے نام ہیں. لنک اپ کریں نا, جیسے انہوں نے کیا. حضور قلندر بابا اولیاء نے بتایا کہ یہ ٹرمنالوجی یوز ہوتی تھی اور وہ یہ مفہوم لیتے تھے, اور انہوں نے اس مفہوم کو استری کر کے بتایا کہ جس سطح پہ, اور اس کا اصل ترجمہ جو انہوں نے کیا وہ انتہائی خوبصورت ہے. کیا؟ کہ ثابتہ علم کو کہتے ہیں, عیان فکر کو کہتے ہیں, اور جویہ عمل کو کہتے ہیں. کیا؟ علم, فکر اور عمل کے یہ تین درجے ہیں جن کو آپ روح اعظم, روح انسانی, روح حیوانی کہیں یا ثابتہ, عیان اور جویہ کہیں. واضح ہو گیا؟ تینوں چیزیں واضح ہو گئیں. جویہ میں عمل ہوتا ہے, یہ جو مکینیکل پروسیسز ہیں جسم کے, باڈی کے, یہ سارے جویہ سے تعلق رکھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ ویلکم.
جی سر, میرا سوال تھا.
ارشاد
سر, میرا سوال ہے, ادا انہ بکل شائن محیط, اللہ تعالی ہر چیز کو احاطہ کر جی احاطہ جی کیا ہوا ہے جی جی اللہ کی یہ صفت جو ہے اس کا عکس انسان کے اندر بھی ہے
بالکل ہے.
کیا انسان میں بھی خط اس کا احاطہ ہے؟
اصل میں آپ یہ جملہ وہاں توجہ سے پڑھیں, آپ یہ جملہ وہاں ذرا توجہ سے پڑھیں, کیا لکھا ہے کہ انسان کے اندر یہ جو تجسس کی صلاحیت ہے یہ اللہ کی صفت محیط کا عکس ہے. غور کریں کیا فرمایا, اللہ کی صفت محیط انسان کو کس صورت میں حاصل ہے کہ انسان تجسس کرتا ہے, جاننے کی کوشش کرتا ہے. یہ جو جاننے کی کوشش کرتے ہیں, دیکھیں نا جب آپ جان لیتے ہیں کسی چیز کو, کسی بندے کو, تو کیا ہوتا ہے, آپ کا ذہن اس کا اس کی صفات کا احاطہ ہی تو کر لیتا ہے, ہاں یا نہیں؟ بس یعنی دیکھیں انسان کے اندر اللہ نے اپنی صفات کا عکس منتقل کیا ہے. میں نے اس کی مثال عرض کر دیتا ہوں. دیکھیں آپ ساری مخلوق دیکھتی ہے, اللہ بصیر ہے, اللہ بھی دیکھتا ہے, ہاں یا نہیں؟ تو مخلوق کا دیکھنا اصل میں کیا ہے؟ مخلوق کا دیکھنا اللہ کی صفت بصیر کا عکس ہے. اللہ کی صفت بصیر اصل ہے. اس کی مثال سن لیں, میں ایک وقت میں ایک سمت میں ایک فاصلے پر ایک چیز دیکھتا ہوں, یعنی مخلوق جو ہے وہ ایک وقت میں ایک سمت میں ایک فاصلے پر ایک چیز دیکھ سکتی ہے. اللہ رب کریم تمام اوقات میں دیکھتا ہے, اللہ رب کریم تمام سمتوں میں دیکھتا ہے, تمام فاصلوں پہ دیکھتا ہے اور تمام چیزوں کو دیکھتا ہے. ذرا اس کے ویژن کا وسط اور تناہیت, لا تناہیت کا اندازہ کریں. اور میری اور آپ کی بصیرت اس کی بصیرت کا, اس کی بصارت کا محض ایک ہلکا سا عکس ہے, اس کو بھی ہم پورا استعمال نہیں کر رہے, حالانکہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم اس کو استعمال کریں. اسی طرح اللہ سمیع ہے, تو ہم بھی سنتے ہیں, لیکن میں کیا سنتا ہوں؟ دو کان رکھنے کے باوجود میں ایک وقت میں ایک بندے کی بات ہی سن سکتا ہوں, وہ بھی خاص فریکوینسی اور خاص پچ کی آواز ہی سن سکتا ہوں, ہاں یا نہیں؟ میری سماعت بہت محدود ہے. اللہ رب کریم نے چاہا, فرمائش کی ہے ہم سے, ہمیں ترغیب دی ہے کہ ہم اس کی عطا کردہ صلاحیتوں اور صفات کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. ہم نے کوئی کوشش ہی نہیں کی اس سمت میں, ہم سنتے ہیں, مجھے نہیں سنائی دیتا تو آلہ لگا لیتے ہیں, بات ختم. اللہ کہتا ہے تم دور سن سکتے ہو, ہم نے ٹیلی فون بنا لیا. اللہ کہتا ہے تم دور دیکھ سکتے ہو, ہم نے ٹیلی ویژن بنا لیا, دوربین بنا لی. ذرا غور کریں انسان کیا کرتا ہے, اللہ کی طرف سے آنے والی اطلاع جو اس کو آیان میں, یعنی روحے انسانی کے درجے پہ, یعنی اس کے ذہن میں, دیکھیں نا اسی تین درجوں کو روح, ذہن اور جسم کہا گیا, اللہ کی طرف سے ایک اطلاع آتی ہے, بجائے ہم اس اطلاع کو سمجھ کے اس درجے پہ استعمال کریں, کیا کر رہے ہیں؟ آلات اور اوزاروں سے مدد سے وہ صلاحیت کو شکل بگاڑ کے کہتے ہیں جی یہ دیکھیں میں نے ایجاد کر لیا, اور آپ مروب ہو جاتے ہیں. تو یہ سب اللہ کی صفات ہی تو ہمارے اندر کام کر رہی ہیں. تجسس اللہ کی صفت محیط ہے. یہ جو ہمارا اخلاق ہے یہ اللہ کی صفت تخلیق کا مظہر ہے. اخلاق سے ہم کیا کرتے ہیں؟ اخلاق کیا ہے؟ میں اپنی تصویر دوسروں کے ذہن میں بنا رہا ہوں, اس کو اخلاق کہتے ہیں. خلق سے یہ لفظ تخلیق کرنا. اللہ چیزوں کو تخلیق کرتا ہے, ہر چیز کو تخلیق کر رہا ہے, وہ خالق ہے. میں اور آپ اس کا ایک ہلکا سا عکس ہونے کے ناطے کیا ہے, اخلاق حسنہ سے کام لے سکتے ہیں اگر ہم لیں. اگر ہم اخلاق حسنہ یعنی اچھی طرح اپنی تصویر دوسرے کے ذہن میں پینٹ کریں گے, کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی صفت تخلیق کا استعمال. نئی بات کہہ دی میں نے. کیوں جی؟ ارشاد.
حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں خواب کسی اور کا تھا, اور اس میں کیا حکمت ہے, اور کسی اور کا خواب ہم سے کیا تھا لے سکتا ہے؟
معافی چاہتا ہوں, آخری لفظ کیا فرمایا آپ نے؟ کسی اور کا خواب
ہم سے کیا تعلق ہے؟
اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا قرآن میں سورہ یوسف میں کہ حضرت یوسف کو تاویل الاحادیث کا علم دیا گیا. کیا دیا گیا؟ کیا مطلب؟ حدث کہتے ہیں واقعے کو, حدث کہتے ہیں کسی چیز کے رونما ہونے کو, اسی سے لفظ حادثہ ہے. لیکن ہم نے حدیث کا مطلب لیا ہوا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ ارشاد فرمایا, وہ ہم نے اس کو مفہوم کو محدود کر دیا. اب یہ تھوڑے ہی کہ ہم یہ مطلب لیں گے کہ حضرت یوسف جو تھے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کا ترجمہ کر سکتے تھے یا ان کی تاویلیں دے سکتے تھے. غور کریں, تاویل الاحادیث یہ اللہ کی ایک صلاحیت ہے کہ وہ ایک واقعے کو دیکھ کر اس کے پیچھے حکمتیں جان سکے کہ یہ بات کیوں ہوئی, اس کے پیچھے کیا رموز ہیں, کیا اسرار ہیں, کیا مصلحتیں ہیں. کیوں جی؟ غور کریں, یہ سب کیا ہیں؟ علم ہے نا, علم کی ایک قسم ہے نا. اور پھر اس کا فائدہ دیکھا آپ نے کیا ہوا؟ اس علم کا بینیفٹ یہ ہے, یہ علم نافع کی جو اصطلاح ہے وہ اسی قسم کے علوم کے لیے کہ جو کسی کے کام آ سکے. اب بادشاہ نے خواب دیکھا, اللہ رب کریم نے اس کے ذہن میں ایک پروگرام پورا ڈسپلے کیا. اب وہ صاف لفظوں میں بھی اس کو کہا جا سکتا تھا, لیکن اللہ کا ایک طریقہ کار ہے, اسی بہانے حضرت یوسف کی صلاحیتوں کو سامنے لانا تھا. بات حضرت یوسف تک پہنچی, اس کے سارے علماء ہار گئے, انہوں نے کہا کہ میڈلے آف تھاٹس غیاس العالم, کیا کہ وہ مطلب کچھ اس طرح کا لفظ ہے, معافی چاہتا ہوں میں لفظ بھول گیا, میڈلے آف تھاٹس یعنی کہ یہ پراگندہ خیالی ہے. اس کے سارے علماء نے اس کو پراگندہ خیالی کا, حضرت یوسف کی وزڈم اور بصیرت اور نے فراست نے ان کو کیا فرق بتایا کہ یہ اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ اگلے 14 سال کا پروگرام اللہ نے دیا ہے, 7 سال فراوانی کے ہوں گے, 7 سال قحط سالی کے ہوں گے. فراوانی کے دور میں اگر تم نے ذخیرہ کر لیا چیزوں کو, اور ان 7 سال اگلے 7 قحط کے 7 سالوں میں تم نے اس کو اس طریقے سے استعمال کر لیا تو تم اس دور سے گزر جاؤ گے, ورنہ سارے مر جاؤ گے. بادشاہ نے سن کے حیرت کا اظہار کیا, اس نے کہا کہ جی پلیز اس کا حل بتائیں. اب ظاہر ہے 14 سالہ پروگرام تھا. حضرت یوسف نے کہا میں کر دیتا ہوں, میں امین بھی ہوں اور حفیظ بھی. اللہ بتا رہا ہے کہ انہوں نے یہ کہا, اور انہوں نے کیا کیا, پہلے ہی سال جب فصلیں ضرورت سے زائد فراوانی سے ہوئی تو ان کو راشن بندی شروع کر دی. وہ راشن بندی اس طرح سے کی کہ بھئی جتنا استعمال کرتے ہو وہ لیتے جاؤ, باقی سارا سٹوریج میں گیا. غور کریں, تب جا کے وہ اس پورے قحط سالی سے کس سلیقے سے گزر گئے. اب یہ علم کا استعمال ہوا یا نہ ہوا؟ میں نے ابھی کیا عرض کیا, ثابتہ روح اعظم یا علم کو کہتے ہیں روح, سب علم. پھر پھر نیچے فکر ہے، اسی کو ایان کہتے ہیں، اسی کو نسمہ کہتے ہیں، اسی کو ذہن کہتے ہیں، اسی کو روح انسانی کہتے ہیں. اور پھر اس سے نیچے عمل پذیری جو ہے، اسی کو جویہ کہتے ہیں، اسی کو روح حیوانی کہتے ہیں، اسی کو جسم کہتے ہیں، اسی کو عمل کہتے ہیں. تو یہ سارے علوم قرآن میں ہنٹ کیے گئے ہیں تاکہ ہم ان کی کھوج لگائیں. بات واضح ہو گئی؟ بہت شکریہ جی. اور کوئی سوال ہے یا کافی ہے؟ ارشاد.
جس طرح ہوتا ہے نا کہ ذات کا عرفان ہو گیا، یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو پہچانے، آپ کون ہیں، کہاں سے آئے، پہلے کہاں تھے اور آگے کہاں جائے. تو جو اللہ کا عرفان ہے، لاسٹ لیکچر جو میں نے آپ کا سنا تھا اس میں تھا کہ اللہ کی صفات کا، یعنی اللہ کے عرفان کا یہی مطلب ہے کہ ہمیں اللہ کی صفات کا پتہ چلے، یعنی ان کے بارے میں علم حاصل کرنا.
جی جی.
تو جو باقی جو بنیادی کوشچن ہے جو بچپن سے ہی ایک دماغ میں ہے، میری بیٹی نے بھی ابھی یہی کوشچن کیا ہے،
ارشاد
اللہ کہاں سے آیا؟
اب اس کی جی میں عرض کرتا ہوں. دیکھیں، ہم سوچتے ہیں بطور مخلوق، اور اللہ کو بھی ایک مخلوق سمجھ کے ایسے سوال آتے ہیں. جب آپ کے ذہن میں یہ خانہ حذف ہو جائے گا کہ اللہ خالق ہے اور مخلوق کی طرزیں اس پہ لاگو نہیں ہوتی. غور کریں کیا کہہ دیا میں نے. جب ہم دیکھیں نا، مخلوق کا کوئی ماں باپ ہوتا ہے، قل ھو اللہ احد، اللہ رب کریم نے کیا اس صورت میں فرمایا کہ نہ وہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا گے. کیا مطلب؟ صاف تو بتایا. ہم بچوں کے سوال کا جواب دینے سے کیوں قاصر ہیں؟ کیونکہ ہمارا اپنا کانسیپٹ نہیں کلیئر. جب آپ کے ذہن میں یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا کہ اللہ خالق ہے، میرا مالک ہے، میرا رب ہے، میرا پروردگار ہے، تو آپ خود کو اپنے آپ کو اس کے ساتھ تو نہیں کمپیئر کر سکتے. اب آپ یہ سوال جب بچہ پوچھتا ہے، یا میرے ذہن میں جب یہ سوال آیا کہ اللہ سے پہلے کون تھا، بھئی پہلے اور بعد ٹائم سے ریلیٹڈ ہے. تو ٹائم تو اللہ نے تخلیق کی ہے، اللہ تو وقت کا خالق ہے، تو پہلے کہاں سے آ گیا، بعد میں کہاں سے آ گیا؟ اللہ نے اسی لیے تو کہا، یہ اسی کانسیپٹ کو واضح کرنے کے لیے، ہو والاول و ہو والآخر، ہو والباطن و ہو والظاہر، کہا یا نہیں کہا؟ اصل میں ہمیں بچوں کو یہ بتانا ہے کہ بیٹے وہ خالق ہے. مثلا اب آپ ایک تصویر بناتی ہیں تو آپ مصور ہوئی نا. اب جو کچھ آپ جانتی ہیں کہ تصویر جانتی ہے، اب آپ تصویر بنا رہے ہیں، اب تصویر کہے آپ کو کس نے بنایا؟ تو تصویر کا اور مصور کا جو فاصلہ ہے وہی خالق اور مخلوق کا فاصلہ ہے. جن چیزوں کو ہم بطور مخلوق تولتے ہیں، ظاہر ہے وہ خالق پہ اپلائی نہیں کرتی، کر ہی نہیں سکتی. میں نہیں کہہ رہا، قرآن نے کہا کل کہہ دیجیے، ہو اللہ، ہو احد، اللہ ہی تو ہے جو احد ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے. ہاں یا نہیں؟ لم یلد ولم یولد، اللہ الصمد، اللہ لا احتیاج ہے، اس کی کوئی حاجت نہیں ہے. لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے جنا ہے نہ کسی کو جنتا ہے، یعنی کہ وہ پروکریٹو سسٹم سے بالا تر ہے. ذرا اس کانسیپٹ کو سمجھیں. جب آپ سمجھیں گے تو بچوں کے سب ایسے سوالوں کے جواب دینے ضروری ہیں، ان کو یہ شعور دینا ضروری ہے کہ بیٹے ہم مخلوق ہیں، مخلوق کی طرزیں خالق پہ نہیں لاگو ہو سکتی. ٹھیک ہو گیا؟ اب دیکھیں نا، اللہ رب کریم وقت کا خالق ہے، ہاں یا نہیں؟ اب میں اسے وقت سے ناپوں گا, وہ جو وقت کا خالق ہے کیا میں اس کو وقت سے ناپوں گا؟ اگر میں یہ غلطی کر رہا ہوں تو کیا کر رہا ہوں؟ میں اپنی محدود طرز فکر سے اللہ کو سمجھنے کی کاوش کر رہا ہوں, جو کہ ظاہر ہے نہیں ہو سکتا. لیکن جب میں اس کو خالق مان لوں گا کہ وہ وقت کا خالق ہے, کیا مطلب ہوا؟ کہ یہ ساری چیزیں مفروضہ ہیں, اصل حقیقت کچھ اور ہے. ٹھیک ہو گیا؟ چلے خوش رہیے, اپنا خیال رکھیے. یا اور کوئی کسی کا ہے کوئی سوال؟ جی ہاں, دیکھیں اطلاع کے ٹکڑے کیے گئے. آپ کہتے ہیں اس پہاڑی کی عمر 100,000 سال ہے, یہ آخر میں پڑھیں گے کتاب کے لوح قلم کے آخر میں یہ ساری باتیں حضور قلندر بابا والی نے واضح کی ہیں. اطلاع تو ایک ہی سیکنڈ میں ہوتی ہے, آگے شعور اس کے ٹکڑے کرتا ہے, اور جب اسے ترتیب کے ساتھ گزارتا ہے تو ہم کہتے ہیں زمانے متواتر میں سے ہم گزر رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ وہ چونکہ لاشعور یعنی ریئل ٹائم سے اطلاع آئی نان سیریل ٹائم میں, یعنی خواب میں اس نے ٹکڑے دیکھے, 7 گائیاں موٹی تازی, 7 سوکھی گائیاں جو موٹی گائیوں کو کھا رہی ہیں, گھاس نہیں کھا رہی. غور کریں اس میں کتنے راز تھے, یہ تاویل الاحادیث جاننے والا بندہ جانتا تھا. اگر آپ غور کریں گے تو اللہ آپ پہ بھی کرم کرے گا, یہ آپ کو بھی باتیں سمجھ آ جائیں گی. اطلاع تو ایک ہی ہوتی ہے, ایک سیکنڈ میں. آگے ہم اس کی شرح کرنے میں کہ جس پہاڑی کی عمر 100,000 سال ہے, اطلاع کتنی دیر میں آئی؟ اس پہاڑی کی عمر 100,000 سال ہے, 1 سیکنڈ ہے جتنی دیر میں میں نے یہ جملہ بولا. لیکن میرے ذہن نے, میرے شعور نے اس کے 100,000 ٹکڑے کر کے 100,000 سال کی طوالت کو محسوس کیا. یہ طرز ادراک ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ باتیں آپ آگے جا کے اس کتاب میں مطالعہ فرمائیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ چلیں اپنا خیال رکھیے, بات رہتی ہے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.
اللہ حافظ.